رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
ممتاز ناظمان اختر حسین قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث نعت پیش کریں.
اب ہی میں رخ پر نور دکھاتے رخ پر نور دکھاتے جاتے تیرے جی میرا مقد کے مٹاتے جاتے اس خنک شہر کو جاتی ہوئی نرم ہوا خنک شیر کو جاتے ہوئے نم ہوا ساتھ میں جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے ساتھ میں جا میرے جذبات بھی جاتے جاتے کاش تب میں سکون شرف جاتا کاش تب میں سکون کا شرف مل جاتا دیکھتے رو تیرگی میں مقدر کی مٹاتے جاتے غار کو چشمہ انوار بنا کو چشمہ انوار بنانے والے دل ویران کو بھی گلزار بناتے جاتے خواب ہی پرنور دکھاتے جاتے
حاضرین والا کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں سردار محمد چودھری مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. 19 اکتوبر کو ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا تھا، لیکن اس میں اتنے زیادہ لوگ تشریف لائے اور جو اظہار خیال کرنا چاہتے تھے، مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، ان سے تعلق کی بنا پر اس لیے یہ دوسری نشست جو ہے یہ آج ہم منعقد کر رہے ہیں اور چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور دیگر ہمارے بزرگ اور ممتاز دانشور یہاں تشریف فرما ہے جو اظہار خیال کریں گے اختصار کے ساتھ تاکہ سب کو موقع مل سکے. تو آغاز گفتگو کے لیے میں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے سیکرٹری سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. جیسے کہ عزیزم شاہد رشید نے بتایا ہے، پچھلی مرتبہ بہت سے احباب رہ گئے تھے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں، اور سب سے پاکستان فاؤنڈیشن کو ہم بھی اظہار عقیدت نہیں کر سکے، تو آج یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ ابتدا میں چند الفاظ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے خدمت میں پیش کروں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو یہاں وہ بڑے سرگرم رہے کئی سال تک, کہ یہ نقصان نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا بھی ہے, ذاتی نقصان تو میرا بھی ہے اور آپ سب کا ہے, آپ کے دوست احباب تھے, لیکن نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا نقصان ہے اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن ایک قومی فاؤنڈیشن ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نظریہ کے اعتبار سے ایک قومی نقصان. میں یہ بات جو کر رہا ہوں تو اس کے حوالے سے صرف اتنا عرض کر دوں کہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ زیادہ متحرک ہوئے 2001 میں. نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن آپ کو معلوم ہے کہ 1997 میں ایکٹ پاس ہوا تھا, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ ایکٹیو نہیں ہو سکی, یہ 1999 میں ایکٹیو ہوئی ہے. تو اس کے بعد اس زمانے میں ہمارا زیادہ تعلق شام ہمدرد تو وہاں جو ان کے ساتھ ہماری محفلیں ہوتی تھیں تو اس کے حوالے سے وہ یہاں کبھی کبھار آتے تھے, لیکن جب 2001 کو سارے قائد اعظم قرار دیا گیا تو ان کی آنکھوں میں اتنی چمک پیدا ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور اس کو سال قرار دینے میں بھی ان کی بڑی کوششیں شامل ہیں. انہوں نے حکومت پر زور دیا اور بہت سے احباب پر, تو اس کے بعد وہ اتنے متعلق ہو گئے کہ سچی بات ہے آخری وقت تک, اگرچہ وہ بہت بیمار تھے اور ہمیشہ ہر روز آتے تھے, لیکن آخری ایک مہینہ وہ نہیں آئے اس لیے کہ ان کو تکلیف ان کی بڑھ گئی, لیکن ہمارا ان کے ساتھ بہت رابطہ رہتا تھا, وہ بھی اداسی محسوس کرتے تھے ہم بھی. تو یہ کیوں محسوس کرتے تھے؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں جو محفلیں سجائیں, ہمیں جو گائیڈنس دی, جس طریقے سے اس کے بعد سال اقبال, سال مادر ملت اور نوجوانوں کے سال کے سلسلے میں ہمیں بہت سے اچھے خیالات دیے, بہت سے تجاویز دی, تو ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے اثر دوہے رواں ہوئے. ہم نے کئی بار یہ کہا کہ یہ ایک قومی ادارہ ہے, اس میں بے شمار روئے رواں لوگ ہیں, لیکن ان کا نمایاں مقام تھا, اور باقی ان کی جو خصوصیات ذاتی ہیں وہ آپ احباب زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرا ان سے ذاتی تعلق اتنا زیادہ نہیں رہا, جس زمانے میں میں وائس چانسلر تھا وہ کسی اور پوزیشن میں تھے, کبھی کبھار ملاقاتیں ہو جاتی تھیں, لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں جو میٹنگیں ہوتی تھیں, لیکن ان کے بارے میں یہ ایک معلومات ہمیں بعد میں ملی کہ وہ پولیس افسر تو ہوں گے, بہت بڑے دانشور تھے. تو ہم نے جناب یہاں جو ان کے ساتھ محفلیں کی, ان میں جو چیزیں ابھر کر ان کی شخصیت کے سامنے آئیں, وقت کتنے کم ہے میں نکات صرف بیان کر دیتا ہوں, اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ ان کا بڑا وسیع مطالعہ تھا, پتہ نہیں انہوں نے کس زمانے میں کیا. وہ یونان اور روم کے جو فلاسفرز ہیں ان کی کوٹیشنیں ان کو بڑی زبانی یاد تھیں, اور بعض اوقات بڑی چشمہ کرتے تھے. وہاں سے لے کر اس کے بعد تحریک پاکستان کے بارے میں تقریباً ہر اہم کتاب انہوں نے پڑھی ہوئی تھی, حتیٰ کہ لیٹسٹ کتابیں جو آتی تھیں اس کے بارے میں بھی, باوجود اس کے کہ ان کی آنکھوں میں کمزوری آ گئی تھی, وہ کسی سے پڑھوا لیتے تھے, لیکن ان کا مطالعہ جو تھا وہ بہت وسیع تھا, میں بغیر کسی یعنی ہچکچاہٹ کے میں کہہ سکتا ہوں, اور تہذیبوں کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دل بہت حساس تھا, ہجرت کر کے آئے تھے, ان کے بہت سے افراد خانہ شہید ہو گئے. یہاں محفلوں میں, بچوں کی محفل میں, بڑوں کی محفل میں جب ہجرت کی بات ہوتی تھی بےتاب ہو جاتے تھے, آنکھوں میں آنسو ان کے رواں ہو جاتے تھے, اور وہ بہت سے واقعات بتاتے رہے کہ ہم نے قلم بند کیے ہوئے. تیسری بات یہ تھی کہ وہ صحیح معنوں میں جو اشفاق احمد کے بڑے دوست تھے, اور اشفاق کی تحریروں میں جو سائیں کا تصور ہے ایک بزرگوار شخصیت کا, ہمیں وہ یہ ایک سائیں لگتے تھے, بعض اطمینانہ باتیں بہت خوبصورت وہ کیا کرتے. چوتھی بات یہ ہے کہ تیز رفتار قلم کار تھے, ایک بار وہ جو لکھتے چلے جاتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے, لیکن وہ اتنے ایسے انداز سے لکھتے تھے, میری ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزری ہے تو پروفیشن ہے, لیکن میں اتنی تیز رفتاری سے نہیں لکھ سکا, اور وہ الفاظ ان کے بنے بنائے آتے تھے, اور انگریزی میں بھی مہارت تھی اور اردو میں بھی مہارت تھی. پنجابی تو خیر آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو دلے شاہ کا اور سیف الملوک کا کلام تقریباً سارا یاد تھا اور بہت اس حوالے سے یہاں کئی محفلیں ہم نے منعقد کی. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ان کو مسلم لیگ کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ بچہ لیگ کے بھی ممبر تھے. انہوں نے اپنی تحریروں میں بتایا ہے تحریک پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال مادر ملت کے وہ عاشق تھے صحیح مان. اب عاشق کا لفظ جو ہے میرے خیال میں ساری باتیں آ جاتی. نظریہ پاکستان پر آج کل جلغار ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بیرونی اور اندرونی بہت سی قوتیں ہیں جو خامخواہ ایک مسلمات میں سے ہے. نظریہ پاکستان ہماری بنیاد ہے کہ اس کو ہلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو معاملے میں بڑے بے باک ترجمان تھے اور بڑے اچھے انداز میں وہ اپنی تحریریں اور تقریریں کرتے تھے. جمہوریت کے زبردست دل دادا تھے. ملٹری کے بارے میں تو ہم اس وقت بات نہیں کرتے لیکن بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر زیادہ جو انٹرفیئنس ملٹری کی رہی ہے اس سے ہماری جو بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خراب ہو گئیں. اس معاملے میں ان کے ساتھ بڑی بحث ہوتی تھی اور وہ بالکل اس میں بہت آپ سمجھیں کہ لحاظ سے معلومات کے ساتھ جو تجربہ ان کو حاصل ہوا ہے ملٹری رجیم کا خاص طور پر یحییٰ کے زمانے کا اس کے حوالے سے ان کے عقائد بڑے پختہ تھے اور ان کا یقین بڑا محکم تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک کتاب الٹیمیٹ کرائم لکھی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راز درون پردہ سیاست کے کوریڈورز کے بارے میں وہ جانتے تھے اور اس کی تصدیق اس زمانے کے بہت سے لوگ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ مبالغہ آرائی کرتے میں بھی سمجھتا لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو اس زمانے کے ایکٹرز تھے جو زندہ ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے تھے. ان کے ساتھ ہم نے ظاہر راست کئی بار تبادلہ خیال کیا. نیک دل پولیس آفیسر تھے. ہر روز ان کے پاس یہاں سفارش کرنے والوں کا تانتا بنا رہتا تھا اور وہ ٹیلی فون اٹھا کر سفارشیں کرتے رہتے تھے. تو یہ ہر آدمی کی بات سنتے تھے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. اور آپ پولیس میں اب بھی ان کی اتنی زبردست عزت تھی کہ جہاں بھی ٹیلی فون اٹھا کر بات کرتے تھے وہ آگے ان کو پذیرائی ملتی تھی اور کئی لوگوں کے کام ہو جاتے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ شروع میں ان کی تصانیف جو ہے میں اس کا صرف سر سے ذکر کر دیتا ہوں باقی آپ حضرات نے تو اس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنی ہے. شروع میں ان کی تصانیف کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی. یہاں فاؤنڈیشن میں آنے کے بعد بہت سی محافل قائم کی گئیں. پھر اس کے بعد پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ دو یا تین انٹرویوز جو ٹیلی ویژن پر ہوئے اس سے تمام ملک میں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو بڑی معلومات سے بھرپور شخصیت ہیں. ایک اے آر وائی میں دو بار ان کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد روبرو جیو میں اور اس سے بے شمار باتوں کا انکشاف ہوا اور بڑی بے باکی کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا ناراض نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد انہیں خاص طور پر ثقافتی نقطۂ نگاہ سے انہیں بڑی محبت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جو لوک گیت ہوتے ہیں اور جو ثقافتی چیزیں ہیں اور یہ ٹیبلوز ہیں وغیرہ یہ زیادہ تیز بہادر طریقہ ہے نظریہ پاکستان کو پھیلانے. ان کی تصانیف پر آپ جانتے ہیں نظر ڈالیں ایک ان کے کشتے ویران ہے جو 1998 میں شائع ہوئی. اس میں ہندوستان اور پاکستان کی سیاسیات کے سیدھا واقعات پر بڑے خوبصورت تبصرے ہیں. اور اس کے بعد اس کے 42 ابواب ہیں 360 صفحے ہیں اور سارے عنوانات چیپٹرز کے علامہ اقبال کے ساتھ. اب یہ بھی انکشاف ہوا کہ انہوں نے کلام اقبال بڑے غور سے پڑھا ہوا تھا اور پہلا باب ان کا جو ہے وہ اصل میں ان کی ساری زندگی کا عکس پیش کرتا ہے. اس کا عنوان ہے آئین جواب مردہ حق گوئی بے باق. ان کے دوستوں میں جناب ارشد صاحب بیٹھے ہیں جو یہ ہمارے وزیر بھی تھے. وہ زمانے کی باتیں بتاتے ہیں کہ پولیس افسر ہونے کے باوجود بعض اوقات اندرونی محفل میں بے باقی کے ساتھ اظہار خیال کرتے تھے. متائے فقیر ان کی ایک دوسری کتاب ہے جو آپ بیتی ہے جہاں مزدوروں اور کلیوں سے بڑھ کر پھر وہ بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچے. ایک سچے اور غریب مسلمان اور درد مند پاکستانی کی کہانی ہے. اور یقیناً ایک بار ٹیلی ویژن کے کچھ پروڈیوسر یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں سے ٹوٹے ہم لے کر اس کے بنا سکتے ہیں 5-5-6 منٹ کے. اگر وہ زندہ رہتے تو ممکن ہے ہم کوشش کریں گے اگر وہ ابھی تک ان کی دلچسپی قائم ہو, کیونکہ وہ تحریک پاکستان کے غریب مسلمانوں کی جد و جہد کی کہانی ہے, وہ ان کی ذاتی کہانی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح پر جو ان کی کتاب ہے ان کا عنوان ہی بڑا چیلنجنگ ہے, 20ویں صدی کا سب سے بڑا انسان, اور واقعی انہوں نے ثابت کیا. یہ الگ بات ہے, عجیب بات ہے کہ ان کتابوں میں ریفرنسز نہیں ہیں. ہسٹورین تو ہر چیز کو باندھتے ہیں, فٹ نوٹ دیں, لیکن ریفرنسز سارے صحیح ہیں. میں نے بہت سے صاحب جو ہسٹورینز ہیں ان کو کتاب دکھائی, وہ کہنے کے سارے ریفرنسز صحیح ہیں, اور وہ ایک رواں دواں انداز میں قائد اعظم کی شخصیت, گاندھی کی شخصیت, چرچل کی شخصیت, اس کے علاوہ ہندوستان اور ایشیا کے اور دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار کاری کو اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا انسان جو ہے وہ قائد اعظم تھے. ایک قوم کی تخلیق کرنے میں, نقشے تبدیل کرنے میں, جذبات دینے میں, اور ایک ملک قائم کرتے. تو یہ ان کی کتابوں کے بارے میں جو ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی سب سے اہم تصنیف ہے, میں نے عرض کیا تھا الٹیمیٹ کرائم, اور اس کا ترجمہ جہان حیرت کی شکل میں پچھلے سال شائع ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. اس میں آپ پڑھتے چلے جائیں اور سر دھنے دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو بہت سے المی جو ہوئے ہیں, دو ٹکڑے جو پاکستان کے ہوئے, اس کے پس پردہ جو ایکٹرس تھے, کلیئر کٹ ان کے بارے میں باتیں موجود. باقی پنجاب پولیس پر بھی ان کی ایک دو کتابیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب پولیس کے بارے میں ان کی بڑی معلومات تھی, وہ جانتے تھے, پرانے جو رولز ریگولیشن تھے, اور ان میں ان کے مشاہدات بھی ہیں اور بڑی اچھی تجاویز ہیں. اچھا, انہوں نے پھر جاتے جاتے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بچوں کے لیے دو کتابیں, ایک روش روشن اور ایک دی ٹریل بلیزر. یہ ان کی کوئی اوریجنل کتابیں نہیں ہیں, یعنی یہ نہیں کتابیں آلریڈی کچھ موجود تھیں, ان کا خلاصہ انہوں نے دو چار کتابوں کو سامنے رکھ کر دیا. ہم نے یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں روش جو روشن ہے وہ پاکستان بھر میں وہ تقسیم کیا ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے آج کے صدر محفل جناب جسٹس محبوب صاحب اکثر اس کتاب کا ریفر کیا کرتے ہیں, مگر وہ انہوں نے یہاں کو ایک ہفتے میں بیٹھ کر یہ دونوں کتابیں لکھی. دی ٹریل بلیزر یہ اتنی زیادہ ویل نون نہیں ہوئی, قائد اعظم کے لطائف و ذرائف اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ انگریزی میں ہے اور وہ بڑی. اور اس کے بعد تو میں یہی کہہ سکتا ہوں آخر میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی کا ایک بہت نمایاں جو وقت تھا وہ تعلیمی اداروں کو میں خدمات تھی. ٹرسٹ اسکول انہوں نے جو قائم کیا یوسف طاہر صاحب کے ساتھ مل کر, وہ اس معاملے میں اس مطلب بہت خدمت کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, اور ٹرسٹ اسکول کے بارے میں ان کی بڑی خدمت. یہ ٹیلنٹڈ غریب ٹیلنٹڈ بچوں کا اسکول ہے جس میں بہت کم فیسیں دی جاتی ہیں, اور اس کی ایک شاخ ہربنس پور میں بھی قائم ہوئی ہے. وہ ایک دن زبردستی مجھے بھی کھینچ کر ادھر لے گئے, لیکن میں وہاں جا کر بہت حیران ہوا کہ ایک ایسا اچھا اسکول اور غریبوں کا اور ٹیلنٹڈ بوائز کا, اور بچوں جو بچے جو ہیں آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں احساس تفاخر ملک کے بارے میں. علامہ اقبال کا کلام جو ہے بچوں کو ازبر یاد ہے, پاکستان کے بارے میں معلومات ہیں, علم کے تعلیم کے بارے میں جنرل نالج بہت زیادہ ہے. وہ اس انداز سے وہ اسکول کام کر رہا ہے کہ میرے خیال میں کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اسے وزٹ کیجیے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جی وہ ایک افیق کالم نویسی, ان کے آپ کو معلوم ہے سفر در سفر نوائے وقت میں چھپتے تھے باقی جگہوں پہ, اور ان کے اور بھی بہت سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ, اور پھر اس کے بعد آخری دنوں میں وہ ایک مادر ملت کے حوالے سے ایک مادر ملت ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اس سلسلے میں بڑے متحرک تھے, اگرچہ وہ ابھی پوری طرح گراؤنڈ سے اوپر نہیں نکلی, ٹیک آف نہیں کیا, لیکن بہرحال انہوں نے ایک بنیادی وہ ادارہ قائم کر دیا, اور اس معاملے میں مجید نظامی صاحب ان کے بہت مدعا تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ مجید نظامی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں کوئی خاص مخصوص اور نظریہ پاکستان کے بارے میں خاص ہوا ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ متاثر قسم کے پاکستانی ہیں, اور وہ عام طور پر لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے, لیکن ان کے بارے میں وہ بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے. تو قصہ مقصد یہ ہے جناب کہ وہ خود ساز شخصیت تھے, حساس دل رکھنے والے تھے, غریب دوست تھے, ہمہ جہت دانشور تھے. سیاست کے علاوہ علم اور ادب شاعری اس پر بھی ان کی بڑی نگاہ تھی اور ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی ان کا تجربہ تھا. سیاست ادب تعلیم تو وہ ایسی شخصیت تھے, آپ اندازہ کر لیں کہ پھر ہمیں کتنا سچی بات ہے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن. آپ کے بھی اور میرے بھی ذاتی نقصان تو ہیں لیکن ایک مخلص نظریاتی وہ ایک جو شخصیت تھی اس سے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن محروم ہوا ہے. اور میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ وہ غالب کے مصرے کے حوالے سے ایک حق مغفرت کرے, عجب آزاد مرد. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے, اسے پر میں ختم کروں گا. جو بادہ کشتے پرانے, جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے, جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے بقائے دوام دے چاہتے. بہت بہت شکریہ جناب.
اب میں سردار محمد چوہدری صاحب مرحوم کے دیرینہ ساتھی علامہ حمید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. علامہ حمید صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار محمد صاحب بنیادی طور پر تقریر کے آدمی تھے. عمر کے آخری 10 سالوں میں وہ تحریر کے آدمی بھی بن گئے. انہیں پہلی کتاب لکھنے میں تو صرف 3 مہینے لگے لیکن اس کے لیے آمادہ ہونے میں 20 سال لگے. یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ لکھ کے شاید رشید صاحب کو دے دوں تاکہ وہ اپنے رسالے میں شائع کر سکے. میرا اور سردار صاحب کا ساتھ 50 سال تک رہا. اس دور کے بہت سے واقعات ہیں, کچھ تو ان کی کتابوں میں آ گئے ہیں. اس وقت یہاں میں صرف 2-3 واقعات عرض کروں گا جو شاید کہیں شائع نہیں ہوئے. پہلا واقعہ ان کی سرکاری حیثیت کے بارے میں رویہ تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ ابھی ایس پی تھے اور پہلی بار لاہور میں تعینات ہوئے. ایک دن ہم کسی کام سے نیلا گنبد گئے. انہوں نے اپنی کار واپس بھیج دی کہ ہم خود وہاں ٹیکسی میں آ جائیں گے. جب واپس ہونے لگے تو شام ہو رہی تھی. چوک میں بڑا رش تھا. جو ٹیکسی رکشا آتا اس کے گرد ہجوم ہو جاتا. ڈرائیور اپنی پسند کی سواری بٹھاتا اور دوسرے لوگ پھر انتظار کرنے لگتے. ہم بھی کھڑے انتظار کرتے رہے. کھڑے کھڑے میں نے کہا کہ وہ سامنے آپ کا سپاہی کھڑا ہے, اسے کہیں کہ ہمیں ٹیکسی روک دیں. کہنے لگے میں اپنی ذات کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا استعمال کبھی نہیں کروں گا. خاصی دیر کے بعد ایک ٹیکسی ہمارے پاس آ کر رکی. ہم بیٹھ گئے. میں نے انہیں بتایا کہ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں چوک کی دوسری طرف ایک عمر رسیدہ خاتون ایک بچی کے ساتھ کھڑی تھی. وہ جب بھی کسی ٹیکسی یا رکشے کی طرف بڑھتی ڈرائیور انکار میں سر ہلا دیتا اور وہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جاتی. ابھی ہم جتنے والے چوک تک نہیں پہنچے تھے سردار صاحب نے ڈرائیور سے کہا کہ واپس چلو. اس خاتون کے پاس پہنچے, ان سے پوچھا کرما جی آپ نے کہاں جانا ہے. انہوں نے بتایا کہ کرشن نگر جانا ہے لیکن کوئی ڈرائیور نزدیک کی سواری نہیں اٹھاتا. انہوں نے کہا آپ ٹیکسی میں بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی سرکاری حیثیت کا استعمال کیا. انہوں نے سپاہی کو پاس بلایا, اپنا تعارف کرایا اور اسے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور کا نام اور نمبر نوٹ کر لو. پھر خاتون سے کہا کہ اگر کوئی آپ کو شکایت ہو تو بلا جھجھک مجھے بتائیے گا. اس وقت بھی اتنا رش تھا کہ مزید ٹیکسی ملنے کی امید نہیں تھی. چنانچہ ہم پیدل تھانہ سول لائن پہنچے جہاں سے تھانے والوں نے ہمیں اپنی پک اپ میں قربان لائن پہنچایا. سرکاری افسروں کے متعلق ایک تصور ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے کمزور بھی ہوتے ہیں اور بڑی مصلحتوں کا احساس کو نکلنا پڑتا ہے. اسپیشل برانچ میں ہر روز ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے جس میں دن بھر کے اہم واقعات ہوتے ہیں. ایک دن میں نے کہا کہ ساری اطلاعات تو ہمارے پاس اردو میں آتی ہیں اور ان کی بنیاد پر انگریزی میں رپورٹ تیار کی جاتی ہے. ترجمے کے جھنجٹ میں صحیح صورتحال واضح نہیں ہو پاتی. بہتر ہوگا کہ روزانہ رپورٹ بھی اردو ہی میں تیار کی جائے. میری تجویز پر انہوں نے کوئی گرم جوشی اظہار نہ کی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اردو کے خلاف تھے. دراصل وہ ان مسائل کے بارے میں سوچ رہے تھے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ رپورٹ تمام اعلی حکام پہ جاتی تھی. اگر انہوں نے ناپسند کیا تو کئی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں اور پھر مخالفین دوسروں کو برتن کرنے کے لیے بھی اسے بہانہ بنا سکتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان دنوں آئی جی پولیس سے ان کی خاصی کشیدگی تھی. چنانچہ ایک ایسا فیصلہ جس کی تائید آئین میں موجود ہے, بلکہ آئین میں حکم دیا گیا ہے کہ اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنایا جائے گا, اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ایک سرکاری ملازم کو مشکلات کا سامنا تھا. خیر بڑی سوچ بچار کے بعد طے ہوا کہ زبان تبدیل تو کر دی جائے لیکن آہستہ آہستہ. چنانچہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اردو کا حصہ اس میں شامل کرنا شروع کیا. ہمیں حیرانی تھی کہ اعلی افسروں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ آیا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی وجہ ان کی اردو پسندی نہیں بلکہ غلط فہمی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ وزیر اعلی کے بہت قریب ہوتا ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی وزیر اعلی کی منظوری سے ہو رہی ہوگی, اور اس پر اگر انہوں نے اعتراض کیا تو وزیر اعلی ناراض ہو سکتے ہیں. دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ وزیر اعلی وہ خود رپورٹ پڑھتے ہی نہیں تھے, اس لیے انہیں تبدیلی کا علم ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ اردو کا حصہ بڑھاتے ہوئے ہم تقریباً نصف تک لے آئے. ایک دن آجی صاحب نے لکھا کہ آپ لوگوں نے رپورٹ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا دیا ہے, اسے کسی ایک زبان میں کریں. سردار صاحب نے اس ہدایت کی تشریح یہ کی کہ ساری رپورٹ اردو میں کر دی. اب ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ سرکاری افسر کی طاقت کیا ہوتی ہے. عام انتخابات کا اعلان ہوا. اسپیشل برانچ کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیاسی صورتحال کا جائزہ تیار کرے. اس کے لیے سردار صاحب نے پورے پنجاب میں اپنے عملے سے ملاقاتیں کی. انہیں واضح لفظوں میں کہا کہ آپ جائزہ تیار کرتے ہوئے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے. حکومت نے جو پوچھنا ہوگا وہ مجھ سے پوچھے گی اور اس کا جواب میں دے دوں گا. آپ لوگ اپنے تجربے اور معلومات کی بنا پر بالکل بے لاگ اور صحیح جائزے تیار کریں. جواب طلبی اگر ہوگی تو میری ہوگی. آپ کی جواب طلبی اس بنا پر نہیں ہوگی کہ آپ نے کسی مخالف پارٹی کے امیدوار کو برتر قرار دے دیا ہے, بلکہ اس بنا پر ہوگی کہ جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہ غلط ثابت ہوا. عملے کو ایک پرفارمر دیا گیا جس میں وہ سارے نکات تھے جو انہوں نے جائزے میں پیش نظر رکھنے تھے. انہوں نے یہ بھی بتانا تھا کہ ابتدائی طور پر ہر حلقے میں کون کون لوگ ممکن امیدوار ہو سکتے ہیں, اور کاغذات نامزدگی داخل ہونے کے بعد انہوں نے بتانا تھا کہ ہر حلقے میں تین بڑے امیدواروں کی کیا پوزیشن ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جاسوسی ادارے غلط سرد رپورٹیں دیتے ہیں جن کا مقصد حکمرانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. یہاں صورت مختلف تھی. جب عملے کو یقین ہو گیا کہ ہم نے صحیح صورتحال ہی بتانی ہے تو غلط سرد رپورٹیں بھیجنے والے اسی عملے نے ایسے جائزے تیار کیے جو 90-95% تک صحیح نکلے. اس سے ثابت ہو گیا کہ غلط رپورٹوں میں قصور عملے کا نہیں حکام کا ہوتا ہے. اگر سچ بولنے کے لیے کہا جائے اور اس پر سزا نہ ملنے کا بھی یقین دلا دیا جائے تو پھر وہی عملہ سچائی بھی بتاتا ہے. صرف اعلی حکام میں سچ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. آخر میں ایک وضاحت کر دوں. اسی طرح غلام مشری صاحب نے کہا تھا کہ سردار صاحب سیاسی مزاج رکھتے تھے. بات ان کی بالکل صحیح تھی, لیکن جس کرائے میں کہی گئی اس کے نتیجے میں بعد میں آنے والے بیشتر مقررین نے اعتراض کیا. اصل صورتحال یہ تھی, جن دنوں سردار صاحب سی ایس پی کی تیاری کر رہے تھے میں اکثر ان کے پاس جایا کرتا تھا, کیونکہ جنرل نالج کس لیے ان کو میری ضرورت پڑتی تھی. تو باتوں میں میں اکثر کہا کرتا کہ آپ کا مزاج سیاسی ہے, اس لیے وکالت کریں اور سیاست میں حصہ لیں. سرکاری ملازمت اگر آپ چلے گئے تو زیادہ سے زیادہ گلوریفائڈ کلرک بن جائیں گے. اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا, لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ اس زمانے میں سارا خاندان ان کی طرف دیکھ رہا تھا, اور یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر وکالت کریں تو اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر ہوگی بھی تو کب تک ہوگی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے سیاست کا مشورہ دیا تو وہ نہ مانے, اور جب ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں نہ آنے کے لیے کہا تو وہ اس کی طرح راغب ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ اگر وہ سیاست میں چلے جائیں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوگی, جبکہ میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کی خواہش آپ کی سوچ پر حاوی ہو رہی ہے. اگر آج سیاستکار آپ کا احترام کرتے ہیں تو سرکاری عہدے کی بنا پر کرتے ہیں, جب سیاست میں آنے کی بات ہوگی تو وہ آپ کو نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے اور ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے. انہیں آپ کی صلاحیتوں کا پورا علم ہے, چنانچہ وہ آپ کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں. پھر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے جو ہمارے یہاں سیاست کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے برعکس میں نے ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد جو رول سوچا تھا, اگر وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے اور جو پروگرام میں نے ان کے لیے وضع کیا تھا اس پر عمل کرتے تو آج ان کا مقام نہ صرف کسی بھی سیاستکار سے بڑا ہوتا, بلکہ وہ جو ملک خدمت انہوں نے کی اس سے کہیں زیادہ بڑی خدمت کر رہے ہوتے. ہم ساری زندگی منصوبے بناتے رہتے ہیں, لیکن سب کچھ ہمارے منصوبوں کے مطابق تو نہیں ہوا کرتا. یہی زندگی ہے.
جوئی صاحب مرحوم کے بچپن کے دوست محمد ابراہیم طاہر صاحب تشریف لائے. آئیے صاحب.
صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے, بہت کچھ لکھا گیا ہے, ان کی کتابیں ان کی زندگی کا عکس ہیں. لیکن میں جب ان سے ملا تو وہ پہلا موقع اس وقت پیدا ہوا جب وہ رائے پور کے ضلع میں پرائمری کے امتحان میں فرسٹ آئے تھے اور میں سیکنڈ آیا تھا, اور اسی بورڈ رائے پور نے ہمارے اعزاز میں ایک چھوٹی سی تقریب کی تھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. تو اس وقت میں نے اپنے دائیں ہاتھ پہ ایک بڑے دبلے پتلے سانولے رنگ کے لیکن آنکھوں میں بڑی چمک والے لڑکے کو بیٹھے ہوئے دیکھا. تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ چودھری سردار محمد ہے جو ضلع میں فرسٹ آئے ہیں, اور میں چونکہ سیکنڈ آیا تھا ضلع میں,
تو اس وقت کے لائل پور کے ڈپٹی کمشنر تھے محمد قاسم رضوی صاحب، وہ مجھے مبارکباد دینے میرے اسکول میں پرائمری اسکول میں آئے تھے. یہ اس وقت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسر شاہی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا رویہ اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، یہ فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو چودھری صاحب کو بچپن سے لکھنے لکھانے کا شوق تھا. اس وقت لائل پور سے چار روز نامے نکلتے تھے مقامی، کیونکہ لاہور کے اخبار دوسرے دن وہاں پہنچتے تھے. ایک تھا غریب اخبار جس کے مدیر اعلیٰ تھے چودھری ریاست علی آزاد، تو میں ان کے بچوں کے صفحے کا انچارج تھا. ایک اخبار سعادت تھا ناصر سیفی صاحب کا، ایک اخبار عوام تھا خلیق قریشی صاحب کا، ایک ڈیلی بزنس تھا چودھری ریاست علی چودھری شاہ محمد عزیز صاحب کا. تو میں نے جب باتیں ہوئی ان سے چودھری صاحب سے اس وقت، تو میں نے کہا میں بچوں کے ایڈیشن کا انچارج ہوں، تو آپ کو لکھنے پڑھنے کا کچھ ہوگا. کہتے ہیں ہاں میں لکھتا ہوں، لیکن ڈاک کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں ڈاک کے ذریعے آپ کو ٹوبا ٹیک سنگھ سے بھجوا سکوں. تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی، میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو جو بھی آپ لکھیں گے ہم آپ کو اس کے پیسے دیا کریں گے. تو چودھری صاحب نے چند ایک آرٹیکل، کچھ تو انہوں نے بچپن میں جو ان کے ہجرت کے دوران گزری اس بارے میں لکھے بھیجے، کچھ انہوں نے تحریک پاکستان کے بارے میں لکھے بھیجے، اور ایک آرٹیکل انہوں نے اپنے مقامی جو وہاں کے روبرٹیک سنگھ کے حالات تھے اس کے بارے میں لکھے بھیجا. خیر دو تو ہم نے بچوں کے ایڈیشن میں شائع کیے، اور ایک ہم نے باقاعدہ اس میں ایڈیٹوریل پیج پہ شائع کیا. اس سے وہ بہت خوش ہوئے. پھر ان کے آرٹیکل آنے بند ہو گئے، تو ایک دفعہ میں ان کو ملنے کے لیے ٹوبا ٹیک سنگھ گیا، تو ایک چھوٹے سے کوارٹر میں ان کی رہائش تھی. ان کی والدہ نے میری بہت عزت کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بھی سردار محمد کی طرح میرے بیٹے ہو، آتے جاتے رہا کرو. تو ان کے والد صاحب سے میری بڑی دوستی ہو گئی، وہ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. لاہور آنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، لیکن میں نے چودھری صاحب سے کبھی نہیں ملا، نہ ان کی سروس کے دوران نہ ان کی ہمسائیگی کے دوران، لیکن ان کے والد صاحب سے ہمیشہ ملاقاتیں ہوتی رہی. تو چودھری صاحب اس وقت غریب اخبار کے ایڈیٹر ہوتے تھے، احمد ریاض بڑے مشہور شاعر تھے، ترقی پسند شاعر تھے. انہوں نے جب چودھری صاحب کو ایک دو دفعہ یہ ہماری وہ بزمیں طلبہ ہوتی تھی ہماری غریب اخبار کی طرف سے بنائی گئی، تو ایک دو دفعہ یہ وہاں شامل ہونے کے لیے آئے، تو ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی ان کو دیکھ کے احمد ریاض صاحب نے پیشینگوئی کی کہ یہ بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا. اور توبہ ٹیک سنگھ سے جو اور ہمارے دوست آتے تھے ہماری بزم میں شامل ہونے کے لیے، ہفتہ وار ہمارے اجلاس ہوتے تھے، اس میں جمیل اکبر صاحب تھے جو آج کل جرت اخبار، تجارت اخبار اور وومن ٹائمز کے ایڈیٹر اور مالک و مدیر ہیں. تو بچپن میں چودھری صاحب سے بہت ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ ڈاک کا خرچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان میں عزت نفس اس وقت سے بہت زیادہ تھی. کسی کے سامنے اپنی غربت کا یا اپنی کسی حاجت کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے. ان کی ہماری جو بچپن میں جو تھوڑی بہت جو دوستی رہی، میں نے اس کا چھوٹا سا یہ اظہار کیا ہے. ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، اللہ ان کو غریب پہ رحمت کرے. آمین. السلام علیکم.
یہاں ایک ممتاز صحافی راشد حجازی صاحب بیٹھے ہیں جنہیں بڑا قرب حاصل رہا ہے چودھری صاحب کا، انہوں نے ان کے بڑے انٹرویوز کیے ہیں، وہ ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور چند کلمات سے نوازیں. راشد حجازی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت میں آپ جناب جسٹس محبوب صاحب،
جناب سرتاج علی صاحب، استاد محترم جناب مسکین علی حجازی صاحب، استاد گرامی قدر جناب ڈاکٹر رفیق صاحب، جناب عزیز صاحب، جناب ارشد چودھری صاحب، جناب رفیع غوری صاحب اور دیگر حاضرین محترم، میرا خیال یہ ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے کسی محب یا محبوب یا چاہنے والے کا تعزیتی تذکرہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس زیرو نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، کل نفس ذائقہ الموت. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے اور جانا بھی اپنے بس کی بات نہیں ہے. جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس وقفے کے درمیان میں ہوتی ہیں، اور انسان کی شخصیت کا حوالہ بھی یہی دورانیہ بنتا ہے کہ اس دوران جو اسے اپنا اختیار ملا اس میں اس نے کیا کردار ادا کیا، اور یہی کسی انسان کی شخصیت کو ہم کردار کہتے ہیں. چودھری صاحب سے میں یہ قربت کا تو میں دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن ان کی محبت اور چاہت کو ضرور اپنے لیے ایک متاع سمجھتا ہوں کہ جس خلوص جس اپنائیت کے ساتھ وہ پذیرائی کرتے تھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ بس یہ اپنے ہی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی ان سے ملتا تھا یہ اپنائیت کی خوشبو لے کر ہی اٹھتا تھا. اپنے سے مجھے بہت سے انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، شاید ہی کوئی ملکی شخصیت ہوگی جس سے نہ ہو، لیکن جو میں نے ان کی دل کے حوالے سے ایک قربت اور اپنائیت محسوس کی، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری مثال میں پیش نہیں کر سکتا. کہ یہ اتفاق سے افتاد ریحان صاحب بیٹھے ہیں، کئی دفعہ ان کی وساطت سے پیغام آتا تھا کہ وہ منڈے کو یہ کہنا، تو میرے لیے وہ ان کا جو مخصوص لفظ تھا منڈا، میں اپنے اس عمر میں بھی اپنے آپ کو واقعی منڈا اور جوان سمجھتا تھا. ان کی محبت کی خوشبو پا کر یہ گواہی سامنے بیٹھے ہیں افتاد ریحان صاحب. تو یہ میری بات یہ کر رہا تھا کہ پروفیشنل تقاضے ان کے بھی اپنے ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے، لیکن درمیان میں اس تعلق کو جو اپنی اپنائیت کی اس جولی اور دامن میں لے لیتے تھے اس کی بھی مثال نہیں پیش کر سکتا. اور وہی وہ جذبے ہیں جو آج آنسوؤں میں اور دل کے وہ جو ایک چبھن ہوتی ہے اور خلش ہوتی ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. اور جو جیسے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب نے ان کی شخصیت کا خاکہ کھینچا اظہار ہے، اس سے بڑھ کر میں کیا بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور بات کہوں گا کہ جیسے ابھی ان کے وہ رفیق کار کہہ رہے تھے کہ جب وہ بچپن میں تھے تو غریب تھے تو اپنی غربت کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ غربت سے ترس کھا کر کچھ ان کی مدد نہ کرے. اور جب وہ اپنی معراج پر پہنچے، ان کو مقام اور ممتاز دی اللہ تعالیٰ نے، منصب عطا کیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں لوگ اپنے اس کل کو یاد نہیں کرتے، چھپاتے ہیں اس وقت اپنی غربت کو، وہ ایک استری میں سجا کر پورے معاشرے کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنے اس بے بسی کو اور بیچارگی کے ایام کو ایک روشن مثال سمجھ کر بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ ان کی عظمت کے دونوں پہلو ہیں کہ جب غربت کو چھپا اس لیے رہے ہیں کہ لوگ ان پہ ترس نہ کھائیں، اور جب ان کو ممتاز مقام حاصل ہے، صاحب منصب ہیں، تو اپنی غربت اور بے بسی کو اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ معاشرے کے غریب بے بس کچلے ہوئے لوگ حوصلہ پائیں، ہمت پائیں اور آگے بڑھیں. اور یہی سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم انسان کی بات ہوتی ہے جو اپنے کردار کی صورت میں قوم کے سامنے رکھتا ہے. اور واقعتاً وہ ایک مین آف پریکٹس کے ایک عملی آدمی تھے، گفتار کے بھی بندے تھے لیکن صاحب کردار زیادہ تھے. وہ صاحب تحریر بھی تھے اور بلکہ صاحب بندوق بھی تھے وہ آئی جی کے حوالے سے، لیکن ان کی بندوق عوام کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، بلکہ جہاں عوام کے خلاف بندوق استعمال ہوتی رہی اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور عوام کے حقوق کی. ہوتا ہے اور جہاں جہاں عوام کی حاکمیت کی نفی ہوتی رہی، وہ جب وہ اس سروس میں تھے تو وہ کڑتے بھی رہے اور جہاں تذکرہ کر سکتے تھے تذکرہ بھی کرتے رہے، لیکن جب ان کو کھل کر بات کہنے کی موقع آیا تو ان کے اصل دل کی بات سامنے آئی، سامنے محفلوں میں بھی آئی، ان کی تحریروں میں بھی آئی، ان کی تقریروں میں بھی آئی، ان کے انٹرویوز میں بھی آئی. اور پھر ہم نے
ذاتی طور پر میں ایک سوال میرے ذہن میں اکثر یہ اٹھا کرتا ہوں، میں نے بہت سے دانا لوگوں سے یہ بات کی کہ سچائی کی بات تو کی جاتی ہے کہ سچ بولو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سچ بولنا زیادہ مشکل ہے یا سچ سننا زیادہ مشکل ہے؟ اس کا سوال کبھی بھی میرے وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا اس سوال کا جواب کہ معاشرے میں ایک بندہ سچ بولتا ہے لیکن جس کے سامنے سچ بولتا ہے کیا اس میں سچ سننے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور اس کی پاداش میں جو کچھ معاشرے میں آتے ہیں وہ کیا معاشرے کو جرت ادا کرتی ہے منافق کے لیے لے کر جاتا ہے؟ چونکہ جب کوئی بندہ سچ نہیں سنتا تو سچ سنانے والا، سچ بولنے والا جب اس راستے ہٹتا ہے تو پھر وہ منافق کے راستے چلتا ہے، معاشرے کو جرت نہیں ملتی، معاشرے کو صداقت نہیں ملتی، معاشرے کو جھوٹ ملتا ہے، معاشرے کو منافقت ملتی ہے، اور یہی ہمارے سسٹم کا ایک خاصا ہے کہ وہاں پر یہ جو باسیزم ہے یہ باسیزم آلویز رائٹ، یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سروس والا آدمی تو ظاہر ہے اس میں ہوا، لیکن اس سروس والے آدمی نے مجھے جواب دیا کہ اس میں مت سوچو کہ سچ بولنا مشکل ہے یہ آسان، سمجھو کہ سچ بولنا فرض ہے، آپ نے فرض ادا کرنا ہے، مشکل مت سمجھو، آسانی مت سمجھو، اس فرض کی ادائیگی کرو، اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک سبق ہے بنیادی سچائی کو پروان چڑھانے کا، اس میں مشکل اور آسانی کو نہ سوچا جائے، اس میں فرض کو نبھانے کی بات کی جائے اور فرض سمجھ کر کیا جائے، بلکہ ہم جو شرعی طور پر سمجھتے ہیں یہ تو حکم سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ جب کہا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو اس لعنت سے بچنے کے لیے سچ بولنے کا فرض ادا کرے، کسی کو سچ سننا اچھا لگے یا برا نہ لگے، یہی پیغام تھا جو انہوں نے مجھے دیا، اور یہی پیغام میں آج اس محفل میں دینا چاہتا ہوں، ان کی امانت سمجھ کر کہ سچائی کو اپنا مشن بنائیے، اس کے لیے آسانی اور مشکل نہ دیکھیے، سمجھیے کہ سچ بولنا فرض ہے، یہ فرض ادا کیجیے، بہت شکریہ،
بہت شکریہ. میں ممتاز کالم نویس افضال ریان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے، جناب افضال ریان صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا لیکن تو اس صاحب سے تعلق کافی آخری ان کا دور جو ہے اس میں رہا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کارکنان پاکستان میں میری جو واقفیت ہوئی تو اس صاحب بیٹھے ہیں، شاہد رشید صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ چوئی صاحب ہی کی وساطت سے ہوئی. چوئی صاحب کی خوبیاں تو بہت سی بیان کی جا رہی ہیں لیکن میں نے ان کی زندگی میں بھی ان پہ کافی کالم لکھے، ان کے بہت سے انفلوئنس کیے، اور سچی بات ہے کہ ہم ان کی زندگی میں ہی ان کے سلائکوں کے موت رکھتے. اور جو عظمت ہے وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. میں ان کی جب دیکھتا شخصیت کو تو میں کہتا کہ خداوند ان کو ابھی اور زندگی دیتا تاکہ یہ جو اپنے تجربات کتابی صورت میں پیش کر رہے ہیں ان کو ذرا مواقع ملیں، لیکن وہ کئی دفعہ مایوسی کا یا اپنی تکلیف کا کچھ اس طرح اظہار کرتے کہ بیماری اندر سے.
اس کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آنے لگے تو جب بھی میں یہاں آیا اور ان کی باتیں سنی، جیسا آپ نے آج تفصیل سے سنا کہ ان کی ابل وطنی، پاکستان سے محبت، قائد اعظم اور علامہ اقبال سے عقیدت، وہ ہر محفل میں ان کی باتوں میں اور ان کے افکار میں چھلکتی تھی. یہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی جو خیالات تھے ان کو قلم بند کیا، بہت سی تصانیف لکھی، اور وہ ہمارے لیے اور اگلی نسلوں کے لیے ایک اثاثہ ہے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے محکمہ میں ان کی جو متعلقہ تصانیف ہیں ان کو زیادہ پھیلایا جائے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں، افسران ہیں اور دوسرے اہلکار ہیں، ان کو موقع ملے کہ ان کی تقلید کر سکیں، کیونکہ یہی ایک اب اس وقت جب پاکستان کی نظریے پہ اور دو نظریہ جو تصور تھا اس پر حملے ہو رہے ہیں، تو ایسی تصانیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اس وقت کے حالات کو، اور اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، آپ ذرا ہندوستان کی طرف نظر کر کے وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان نہ بنتا تو جو ایوریج ہندو ہے آج کل وہ ایوریج مسلمان سے انڈیا میں بہتر ہے، اور ہماری حالت جو ہے خدا نخواستہ وہی ہوتی یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں انہوں نے زمین کا ٹکڑا دیا اور اس لیے اس وقت اس قسم کے حب الوطن لوگوں کے افکار اور خیالات سے مستفید ہونا ایک بہت اہم ضرورت بھی ہے اور قومی فریضہ بھی ہے. اس لیے میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ان کے خیالات اور افکار سے فائدہ حاصل کر سکے. آخر دعوانا الحمدللہ.
ممتاز کالم نگار پروفیسر عطاءالرحمن رحمان صاحب خاص ہے کہ تشریف لائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی قدر اور فضل سامعین محفل, چودھری سردار محمد مرحوم و مغفور کے ساتھ مجھے ذاتی تعارف اور بار بار ملنے کی عزت اور مسرت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور انہوں نے اخبارات میں مختلف سیاسی موضوعات پر لکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر ان کی کتابیں بھی آئیں جو عذرائے عنایت وہ مجھے دیتے بھی تھے اور میں بڑے اشتیاق سے پڑھتا تھا. اس دوران جو چودھری صاحب مرحوم سے قرب حاصل ہوا تو واقعہ یہ ہے کہ مجھ جیسے بے خبر آدمی جس کا اس معاشرے کے بارے میں مشاہدہ بہت محدود ہے, اس کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری پیشہ وارانہ زندگی پولیس کے محکمے میں گزاری ہے اور پولیس کے بارے میں ہمارے صحیح یا غلط جو بھی معاشرے میں تصورات پھیلے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی کہ اتنا شریف النفس انسان پاکستان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے والا آدمی, اسلامی قدروں کو جس نے اس طرح اپنے اندر جذب بن رہا کیا ہے کہ وہ ایک تہذیبی اقدار بن کر اس کی شخصیت, اس کے طرز عمل, اس کی گفتگو سے جھلک جھلک کر سامنے آتی تھی, تو میں بہت حیران ہوا کرتا تھا کہ ایسا آدمی اس نے پولیس کے محکمے میں پوری پیشہ وارانہ زندگی یعنی اپنی مستعار عمر کا بہترین حصہ گزارا ہے اور اس کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کا ہم ایک نہایت اچھے پاکستانی اور نہایت ہی باعمل مسلمان سے توقع کر سکتے ہیں. تو میں حیران ہوتا تھا کہ آخر جب ایسا آدمی وہاں تھا تو یا یہ پولیس کی دین ہے یا اگر یہ پولیس کی دین ایسی شخصیت کی تعمیر نشو و نما نہیں ہے تو اس نے پولیس پر یقیناً پولیس کے محکمے پر اچھے اور مثبت اثرات ضرور مرتب کیے ہوں گے. اور اس سے میرے اس تاثر کی بھی نفی ہوئی کہ پورے کا پورا آوا نہیں بگڑا ہوا, بہت اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور اگر زیادہ کوشش کی جائے تو یہ پولیس کا محکمہ جو ہے جو چودھری سردار محمد صاحب کو ایک آفیسر کے طور پر اور پھر اپنے سربراہ کے طور پر برداشت کر سکتا ہے تو یہ پولیس کا محکمہ ہماری توقعات کے مطابق معاشرے کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ بہتر بھی ثابت ہو سکتا ہے. چودھری صاحب نے جس طرح ایک اور ان کا جو وصف تھا پوری زندگی کا اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. انہوں نے زندگی کا آغاز بہت ہی معمولی حیثیت سے کیا, ایک عام درجے کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا, محنت مزدوری کر کے پیٹ پالا جاتا تھا اور اس کے حلال سے بچوں کی نشو و نما اور تربیت کی جاتی تھی. اس ماحول میں جو ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر اس ماحول کو عام طور پر جو ایلیٹ کلاس ہے بنظر تحقیر دیکھتی ہے, اس ماحول سے ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت پاتا ہے اور اس مقام اور مرتبے پر جا پہنچتا ہے جس پر آج بہت سے ایلیٹسٹ بھی فخر کرتے ہیں، اور جو اعلیٰ ترین سرکاری مناصب میں سے ایک منصب ہے. اور پھر ان کی یہ خوبی تھی کہ وہاں جا کر وہ اپنی اوقات کو بھول نہیں گئے تھے، اپنی حیثیت کو نظر انداز نہیں کر دیا تھا. چودھری صاحب کے ساتھ ایک پولیس سے تعلق رکھنے والا ایک سپاہی جو ریٹائر تھا شہر، تو وہ عام طور پر چودھری صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ چودھری سردار محمد صاحب، اس کو دوران ملازمت کینسر کی بیماری ہو گئی تھی، اور اس وقت تو عمران خان کا ہسپتال بھی نہیں تھا اور دوسری بھی علاج معالجے کی کینسر کی خاص طور پر سہولیات نہیں تھی. اور کینسر تو ایسی بیماری ہے جو کہ بڑے بڑے امیر اور کھاتے پیتے لوگوں کے لیے بہت مہنگی علاج کا تقاضا کرتی ہے. تو چودھری صاحب نے نہ صرف اس کا بار بار یہاں پر علاج کرایا بلکہ اس کو علاج کے لیے امریکہ تک بھیجا، اور اس کو قدرت کی طرف سے چودھری صاحب کی توجہ اور کوششوں کی بنا پر دوبارہ زندگی ملی. یہ ایک ایسا انسان دوست کارنامہ تھا، یہ ایک ایسی خوبی تھی. ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، میں بھی یہاں بہت اچھی باتیں کرتا ہوں، بہت اچھی باتیں لکھتا ہوں، لیکن جب ہمارا عمل کی کسوٹی پر اترتے ہیں تو کوئی کوئی پورا اترتا ہے. چودھری صاحب کی یہ جو مثال میرے سامنے آئی اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عمل کی کسوٹی پر بھی اتنا ہی پورا اترے ہیں جس طرح ان کی خوشگوار باتوں اور ان کی دل پذیر تحریروں سے ان کا پتہ چلتا تھا. پاکستان سے ان سے محبت جو تھی، اس کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے، ہوتا بھی رہے گا، ان کی تحریروں سے بھی ظاہر ہوتی تھی، لیکن یہ محبت سب سے زیادہ ان کی گفتگو اور تحریروں سے زیادہ ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتی تھی. وہ پاکستان کے بارے میں جب بھی کوئی مثبت بات سنتے تھے تو ایک خوشی کی لہر ہوتی تھی جو ان کے پورے جسم پر، ان کی شخصیت پر طاری ہوتی تھی. اور یہ ہوتا ہے جب آدمی ایک بات اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس جو وہ کہہ رہا ہے اس کا وہ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیٹ ہی مینز اٹ. تو چودھری صاحب میں یہ خوبی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور اس سے میں خاص طور پر متاثر ہوتا تھا. ایک بات جو میں نے ان کے پائی، عام سرکاری افسروں کے برعکس اس مقام پر پہنچ کے خواہ آدمی کا تعلق بجائے خود اسی ایلیٹسٹ کلاس سے ہو یا نہ ہو، اس مقام پر پہنچ کر تو وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے، اس مرتبے پر اپنے آپ کو پاتا ہے، تو وہ پھر سسٹم کا پروردہ بھی ہوتا ہے اور سسٹم کا محافظ بھی ہوتا ہے. چودھری سردار احمد میں یہ خوبی تھی کہ ایک جمہوریت دوست پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر جتنے نقائص پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اجتماعی نظام میں آج وہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں جس پر ہم اکثر ماتم کنا رہتے ہیں، ان پر کھل کر اظہار خیال کیا کرتے تھے، ان پر بے باکی کے ساتھ تنقید کیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی آمریت کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے فوجی آمریت سے ہمیشہ نفرین کا اظہار کیا، انہوں نے ہمیشہ جمہوری قدروں کو فروغ دینے کو ایک ہر پاکستانی کا مشن بتایا ہے. اور یہ بات وہ عام گفتگو میں نہیں کرتے تھے، ببانگ دہل اس کا اظہار کیا کرتے تھے، اس کو اپنی تحریروں میں لاتے تھے، اس کو اپنی تقریروں میں اس اپنے خیال اور اس جذبے کو نمایاں کرتے تھے. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آج کے دور میں انکا ہوتی جا رہی ہے. آج کے دور یہ وہ دور ہے جس میں میں نے بڑے بڑے ریٹائرڈ آفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ انہیں شاید مزید کوئی 2 سال یا 3 سال کے کانٹریکٹ پر بلا لیا جائے. بلکہ مجھے تو ایک صاحب نے اسلام آباد میں بتایا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ کیفیت ہے کہ ریٹائرڈ سیکرٹری محکمہ خارجہ کے اور دوسرے محکموں کے اور ریٹائرڈ جرنیل بھی بات وہ اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں، حکومت کی تائید اور توصیف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلی فون کے ساتھ کان پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ کس وقت بلاوا آتا ہے. چودھری صاحب کی یہ خوبی تھی
کہ وہ بلاوے کے وہ خدا کے بلاوے پر جو لبیک کہہ کر چلے گئے اور ہم کو آج ہم ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی میں نے یہ خوبی دیکھی ان کے اندر یہ آرزو کبھی نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ حکومت کی تعریف اور توصیف کرے اور اس کے بعد وہ اس کے حق میں مضامین لکھے اور اس کے بعد انہیں پھر بلاوا آئے, پھر دو تین سال کے کانٹریکٹ پر کوئی بڑا عہدہ مل جائے اور پھر وہ سارے پریولیجز اور سارے پروٹوکول سے مشرف ہوں جو کہ اعلیٰ سرکاری ملازمت کی بدولت ملتا ہے. اور وہ ایک ریٹائر آدمی کی حیثیت سے ان دنوں کو یاد کرتے تھے. تو خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ایک کتاب مجھے بھجوائی جو پولیس پر باقاعدہ لکھی اور پولیس کے اندر جن باتوں سے ہم ناواقف تھے, پولیس میں جو مثبت قدریں پائی جاتی ہیں, پولیس میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کو نمایاں کیا. یعنی انہیں اپنے محکمے سے بھی اتنی وابستگی تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے ریٹائرمنٹ سال کے سالوں کو مزید دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ استعمال کریں, انہوں نے اس محکمے کے ساتھ بھی وفا پاکستان کے ساتھ اسلام کے علاوہ اسلامی تہذیب کے علاوہ اس محکمے کے ساتھ بھی وفاداری کا اظہار کیا جس نے ان کو یہ تشخص دیا تھا, یہ مقام دیا تھا. یہ ساری خوبیوں کا ایک آدمی میں جمع ہو جانا, اس سے مجھے یہ امید کی یہ کرن میرے دل اور دماغ میں روشن ہوتی ہے کہ تمام خرابیوں کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر مثبت اقدار پائی جاتی ہیں, ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو چوہدری سردار محمد جیسا آدمی پیدا کرتی ہیں. ہم ان خوبیوں کو زیادہ نمایاں کریں, ان خوبیوں سے زیادہ حاصل کریں تو ہم کئی چوہدری سردار محمد پیدا کر سکتے ہیں. چوہدری سردار محمد جیسے شخص کو صرف پولیس کی ضرورت نہیں, پاکستان کے ہر محکمے کو ضرورت ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کی خطاؤں سے صرف نظر کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ. ہمارے درمیان ایک پولیس آفیسر تشریف فرما ہے, میاں آصف صاحب, لیکن وہ ایک متحرک اور پرجوش پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور بھی ہیں اور چودھری صاحب کی بڑی لائکنگ تھی ان کے لیے, وہ بڑا ان کو پسند کرتے تھے اور ان کو انکرج کرتے تھے. تو میں درخواست کروں گا میاں آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوس قضا سے ملاقات. جناب صدر محترم, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب سردار محمد چودھری کو خراج عقیدت پیش کرنے کی مجلس میں شرکت کی دعوت سادگی ہے کہ پرکاری. بہرحال سادگی ہے تو انتہا کی ہے اور پرکاری ہے تو بلا کی ہے. دراصل اصرار کرنے والے برادرم شاہد رشید نے میری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے. مجھے کیا معلوم کہ اس حوالے سے مجھ سے اپنی ناتوانی نہیں دیکھی جاتی. بھلا جس سے یہ فیصلہ نہ ہو سکے کہ سردار محمد چودھری ایک نام تھا کہ ایک شخصیت, ایک جذبہ تھا کہ ایک جنون, ایک فرد تھا کہ ایک کارواں, ایک تحریک تھا کہ ایک عہد, اس سے کیا بات بنے گی. میرے دل میں جناب سردار محمد چودھری کی سادہ شخصیت کے لیے احترام کا رنگ ہے, ان کی ولولہ انگیز قیادت کے لیے اعتراف کا رنگ ہے, ان کی پرخلوص کوششوں کے لیے تعریف کا رنگ ہے, ان کی نوازشات کے لیے تشکر کا رنگ ہے اور ان کی نگارشات کے لیے تحسین کا رنگ ہے. سامعین مکرم, چمنستان دہر کے عجائبات پر نظر ڈالیں تو بو کلمی کا تنوع انسان کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے. کہنے کو تو گلستان کا ہر پھول بہار دیتا ہے, مگر نظر جس پر جا کر ٹھہرتی ہے وہی گلاب ہوتا ہے. آسمان کی جگمگاہٹ میں سارے ہی تاروں کا دل دھڑکتا ہے, مگر بھٹکے ہوئے قافلوں کو منزل کا نشان جس سے ملتا ہے وہی قطبی تارا ہوتا ہے. ساز و آواز کا آہنگ ہر کان میں رس گولتا ہے, مگر دل جس سے جل اٹھتے ہیں وہی دیپک راگ ہوتا ہے. گردش لیل و نہار میں وقت کی سراہی سے قطرہ قطرہ زندگی کشید کر کے بہاؤ کے ساتھ بہنے والے بہت سے انسان قیادت کے دعوے دار ہوتے ہیں، مگر طرز کوہن پر اڑنے کی بجائے آئین نو کو ایجاد کرنے والا ہی دراصل سردار ہوتا ہے۔ سردار محمد چودھری ایسا ہی ایک نام تھا جو رزم میں سردار تھا اور بزم میں چودھری، جس کی ذات میں فرض اور شوق جمع ہو گئے تھے، مقصد کے حصول میں وہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو گیا تھا، لہذا ایک زمانہ اس کا نیاز مند ہو گیا تھا۔ ہر شخصیت کا ایک سحر ہوتا ہے، مگر شخصیت محض لباس کی تراش خراش، جسم کے خد و خال، چہرے کے نقش و نگار یا انسان کی عادات و اتوار کا نام نہیں، بلکہ یہ تو وہ تصویر ہے جو خیال کے عمل میں ڈھلنے، افکار کے اقدار میں بدلنے اور کردار کے زندگی میں متحرک ہونے سے وجود میں آتی ہے۔ تبھی وجود تو جسم کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ پاتا، یہ تو اخلاقی وجود ہے جس سے انسان کی شخصیت اپنا تانا بانا بنتی ہے، پھر دنیا اس کے آگے سر جنتی ہے۔ جناب سردار محمد چودھری کی شخصیت ان سارے رنگوں سے عبارت تھی۔ ان کی شخصیت کی قوس قضا میں ہر کسی کو اپنی پسند کا رنگ مل جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کا کوئی شمار نہیں۔ ایسی سحر انگیز شخصیت جب اپنی جوت جگاتی ہے تو پھر جمود حرکت میں، نفرت محبت میں، بے یقینی یقین میں، بے اعتباری اعتبار میں اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے بطور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب یہ کارنامہ کر کے دکھایا، لوگوں نے دیکھا کہ پولیس کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا، عوام کا ختم ہوتا ہوا اعتماد واپس آیا، اعتبار نے اپنا رنگ جمایا اور انصاف نے اپنا لوہا منوایا۔ یوں جرائم کے خلاف جہاد میں عوام اور پولیس ایک ہو گئے۔ جب سوچ اور حکمت عملی دونوں مثبت ہوں تو نتائج کیسے منفی ہو سکتے ہیں؟ آپ کی سوچ اور حکمت عملی کے دریا کو اگر کوئی مجھے کوزے میں بند کرنے کے لیے کہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے سوچ و بچار اور صلاح مشوروں کی راہ سے جاری نظام کے جائزے اور تجزیے کے ذریعے عمل کی نئی راہیں کھولیں۔ آپ نے معذرت خواہانہ طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے حقیقت پسند بننا قبول کیا، پولیس کی خامیوں کی پردہ پوشی کی بجائے کھلے دل سے ان کا اعتراف کیا اور ان کے ازالہ کی تدابیر کی۔ سامعین مکرم، پولیس کے بند دماغوں کو کھولنا آپ کا وہ سنہری کارنامہ ہے جس کے نتیجے میں تازگی کا احساس سبھرا۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فاصلہ انسان اور انسان کے درمیان ذہنی فاصلہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس فاصلے کو طے کرنے کی ٹھانی۔ آپ سے پہلے پولیس میں ڈسپلن، خوف و ڈر اور عہدے و دبدبے کے ساتھ مشروط تھا۔ آپ نے محبت و اعتماد اور اعتبار کی حقیقت پسندانہ اور مضبوط بنیادیں فراہم کر کے نظم و ضبط کو نئے معنی پہنا دیے۔ عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے ختم کرنے کی مہم کا آغاز آپ نے اپنے اور فورس کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے سے کیا۔ دربار اور ارض الروم میں فورس کی شکایات کے ازالے کے لیے احکام جاری کرنے کی مہربانی کرنے والے شفیع کا آئی جی تو پولیس نے بہت دیکھے، مگر آپ پہلے آئی جی تھے جنہوں نے جرائم کے خلاف جہاد جیسے حساس ترین موضوعات پر براہ راست جوانوں کے ساتھ مشافرت کی، وہ بھی ان کے تھانوں، بارکوں اور لائنوں میں جا کر۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ڈسپلن عمدہ چیز ہے مگر آزادانہ قوت فیصلہ کی قیمت پر نہیں۔ آپ نے پولیس کی زبان اور قلم کو اظہار کی ایک نئی راہ دکھائی۔ جگہ جگہ سے پولیس جرائد کے اجرا نے ادب لطیف کو ایک نئے لطف سے آشنا کیا۔ شہدائے پولیس کا غلغلہ بلند ہونے سے جوانوں کا مورال اس قدر بلند ہوا کہ وہ فرض کی شمع پر پروانہ وار نشاور ہونے کو سعادت سمجھنے لگے۔ آپ نے دلوں کو بوجھل کر کے نظروں سے اوجھل ہو جانے والی فائل بند چٹھیوں کی جگہ سادہ اردو مراسلہ جات کے ذریعے فورس کو پیشہ ورانہ امور کے ہر موضوع پر عملی اور حقیقی رہنمائی فراہم کی۔ پولیس میں نظم و نسق سے متعلق سالانہ رپورٹ ہر سال لکھی جاتی ہے، مگر شاید ریکارڈ کی زینت بننے کے لیے زبان انگریزی، لہجہ اجنبی، معلومات روایتی، طرز تحریر فرسودہ اور خیالات معمولی۔ آپ کی خصوصی توجہ، ہدایت اور رہنمائی سے آج یہی رپورٹ ایک تازہ، مفید اور مستند دستاویز کا درجہ پا چکی ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ صرف جبر کے ہتھیاروں سے قانون کی قوت نافذہ مؤثر نہیں ہو سکتی، اس کو مؤثر بنانے کے لیے پورے معاشرے کو بالعموم اور ارباب اختیار کو بالخصوص حقیقی خود آگاہی کی زندگی پر قولاً و عملاً یقین رکھنے کا اصول اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان میں حضرات گرامی امن و امان کی زوال پذیری پر بات کرنا حیرتوں اور حسرتوں کے ایک لاکھ متناہی سلسلے میں گم ہو جانے والی بات ہے، مگر دو وجوہات جن کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہیں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں حقیقی صورتحال یعنی آن گراؤنڈ ریالٹی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہ ہونا، اور حکومت اور عوام کی رد کی ہوئی پولیس فورس کو خود اس کے کمانڈروں کی طرف سے قبول کرنے سے انکار۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو جان لے کہ جناب سردار محمد چودھری نے پولیس پر جو جادو کیا تھا وہ فقط یہ تھا کہ آپ نے نفرت سے ناک سکیڑنے کی بجائے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، شکر سے تپتپایا، محبت سے سہلایا اور جذبے سے گرمایا۔ یوں وہ بے ذوق راہی جو کبھی کم کوش تھے تیز رو سپاہی بن گئے، جب انہیں پاؤں ٹکانے کے لیے زمین ملی تو انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کے سروں پر تحفظ کی چھتری تان دی۔ جناب صدر مجلس، مجھے اگر صرف ایک لفظ میں جناب سردار محمد چودھری کی زندگی، سوچ اور جدوجہد کو بیان کرنے کو کہا جائے تو وہ لفظ ہے پاکستان۔ جب بھی آپ پاکستان پر بات کرتے آپ کچھ اور ہی نظر آتے۔ سرگودا پولیس کے سیمینار میں آپ کے الفاظ، یہ الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں، پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کی ناقدری نہیں ہونے دیں گے، یہ ایک امانت ہے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری آرزوؤں کی مسجد ہے، یہ ہماری تمناؤں کا کعبہ ہے، یہ ہماری امنگوں کا قبلہ ہے، ہم اس مسجد کی پاکیزگی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کعبے کی بنیادوں کو مسمار نہیں ہونے دیں گے، ہم اس قبلہ کی سمت تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن والے بھائیوں اور بہنوں، اپنے ساتھی سردار محمد چودھری کے جدائی کے غم کو آؤ ان کے ان الفاظ سے بہلا لو کہ جب آپ نے کہا ہمارے لیے پاکستان ایک مسجد ہے، ہم اس کو آباد رکھیں گے، اس کے تقدس کو سدا بحال رکھیں گے، ہم اس مسجد میں نماز عشق ادا کرتے رہیں گے، ہماری جبینیں کٹ کٹ کر بھی اس مسجد میں سجدہ ریز رہیں گی کہ ہم عشق پاکستان سے سرشار ہیں اور ہماری دھڑکن پاکستان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے اپنی کم مائگی کا اعتراف ہے کہ میں قوس قزح کے سارے رنگوں کا احاطہ نہیں کر سکا، رہے میرے ان کے ساتھ ذاتی مشاہدات، ان کی شفقت جس کا تذکرہ میں یہ کرنا یہاں مناسب نہیں سمجھتا، صرف یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب اس زمانے کے سیاسی آقاؤں نے جو میاں والی کے ضلع پر چھائے ہوئے تھے، کرائم کا بازار اس انداز سے گرم کیا کہ اس وقت وہاں کے ایس پی کو بھی گولی کا نشانہ بننا پڑا، تو سردار محمد چودھری نے میری پہلی ڈسٹرکٹ پوسٹنگ کے لیے میاں والی ضلع کا انتخاب کیا، تو اس وقت کے سیاسی آقاؤں جو پورے کے پورے ایک ہی خاندان پورے ضلع پر چھایا ہوا تھا، انہوں نے ڈیڑھ مہینے تک اس طرح احتجاج کا بازار گرم کیا کہ ہم سردار محمد چودھری صاحب کے منتخب کردہ فرد کو اپنے ضلع کا ایس پی نہیں مانتے، ہمارا اقتدار ہے، ہم جس کو چاہیں گے لگوائیں گے۔ تو سردار محمد چودھری نے کہا کہ میں اس آرڈر پر جو میں نے پبلک انٹرسٹ میں اور عوام کے مفاد میں جاری کیا ہے اس پر عمل درآمد کراؤں گا، نہ کروا سکا تو دوسرے دروازے سے آئی جی شپ چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گا۔ پھر اس وقت کے چیف سیکرٹری پرویز مسعود اور آئی جی سردار محمد چودھری نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرایا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ وہاں سے اس سیاسی خاندان کا اس طرح سے جنازہ نکلا کہ دس سال تک اس خاندان کا کوئی ایک فرد ایک سیٹ حاصل نہ کر سکا، اور اس زمانے میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بربری جو عوام کے لیے دہشت و بربریت کا نشانہ بنا ہوا تھا وہ کس طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا۔ مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہے کہ میں قوس قزح کے سارے رنگوں کا احاطہ نہیں کر سکا، مگر لوہے دل پر رقم یہ چند حروف محبت جو میں نے اپنے محسن انسپیکٹر جنرل سے منسوب کیے ہیں میرے دل کی پکار ہیں، یہ ادائے دل بری ہے نہ نوائے اشکانہ، یہ تو صدائے دل فروز ہے، یا پھر کارے جہاں میں موجزۂ فن کی کشاکش حریفانہ کا وہ نقش حیات ہے جسے کاروان وجود میں ذوق نظر کے سامنے ضبط سخن نہیں. یہ تکریم کی مسند کے آگے فقط تقدیس کی شبنم نہیں, یہ فقط لفظوں کے زادراہ کی صورت میں بیان رہبر ہے بھی نہیں, بلکہ یہ تو حرف تمنا ہے جو چراغ بن کر شارع عمل کو روشن کرنا چاہتا ہے. معزز سامعین مکرم, گفتگو کے آغاز میں مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی, اب اختتام پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سردار محمد چودھری نام تھا ایک ایسی شخصیت کا جس نے فرد سے کارواں بنتے ہوئے جذبے کو جنون کی تحریک دے کر خدمت کا ایک عہد تخلیق کیا. یہ ایک ایسا عہد جس میں کبھی زمانہ محو آرائش رہا ہے اور جس عہد کا ایک ہی پیغام ہے, بے فلک زمینوں میں روشنی کو ترسو گے, سوچ کے دریچوں میں کوئی کہکشاں رکھنا.
میاں آصف صاحب نے تو نثر میں شاعری کی ہے اور دل کی گہرائیوں سے جو اس عام روم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے, بہت شکریہ. میں اب مرحوم کے ایک قریبی دوست میاں عزیز اللہ قریشی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں اور ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ چھ سال کی جو ہماری چوئی صاحب سے نیاز مندی رہی ہے صبح شام کی, تو قریشی صاحب سے ان کا اس قدر پیار تھا کہ ان کی خامیاں بھی انہیں خوبیاں لگتی تھیں اور وہ ان کا برملا اظہار کرتے تھے. جناب میاں عزیز اللہ قریشی صاحب.
حمد صلی علی رسول الکریم, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں مجھے لانے والے چودھری سردار تھے. ان کے میرے اور میرے خاندان پر پیشوار نوازشات ہیں جو بحیثیت ایک سیاسی خانوادے کے میں برملا ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت سے میرے بزرگوں اور جس طرح مجھے, کیونکہ میں تو عمر میں ان سے کافی کم تھا, اتنا پیار کیا ہے کہ شاید میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی مجھے اتنا پیار نہیں کیا. سب سب خاتین حضرات, میں جب میرے دوست برخوردار تو نہیں کہہ سکتا شیخ رشید صاحب کا شاہد رشید صاحب نے کہا کہ جو صاحب کا ریفرنس ہے, چوہدری صاحب کا ریفرنس ہے, تو مجھے جیسے آپ سب کو نہایت رنج ہے چوہدری صاحب کے ہم سے جدا ہونے کا, لیکن قانون قدرت ہے, کسی نے آگے کسی نے پیچھے سب نے جانا ہے. مجھے حدیث سے کچھ سی یاد آئی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق پر دو بہت بڑے احسان کیے. میرا ایک احسان یہ ہے کہ میں نے اناج گندم جو بھی اناج ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک کیڑا پیدا کیا ہے جس کو گن کہتے ہیں. اگر میں یہ گن نہ پیدا کرتا تو امیر لوگ بادشاہ لوگ وہ تمام علاج جو کہ کئی برسوں سے چل سکتا تھا اس کو اکٹھا کرتے اور غریب آدمی کو روٹی تک میسر نہ ہوتی. اب مجبوراً ان کو دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد وہ اپنے گوداموں سے نکالنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہاں پڑا رہے تو اس کو گھن لگ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالی نے جو فرمائی کہ میرا اپنی مخلوق پر اتنا بڑا احسان ہے وہ نسیان ہے کہ میں ان کے دماغوں میں نسیان ڈال دیتا ہوں. اگر میں یہ نسیان نہ ڈالتا تو جو آپ کے عزیز و اقارب دوست اور احباب مہربان جب وہ دنیا سے فوت ہوتے ہیں جب آپ ان کی قبر پر ان کو دفناتے ہیں تو غم کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان ساری عمر قبر پر بیٹھا رہتا اپنے بزرگوں کی قبروں پر یا اپنے دوستوں کی قبروں پر. تو میں وہ نسیان ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ دنیا چلتی رہے اور لوگ آتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں اور اس کے باوجود لوگ غم جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نسیان ڈالا ہے اسی سے دنیا قائم ہے. ہماری بھی حالت کچھ اسی طرح تھی جب ہم ان کو دفنا رہے تھے تو میں اس لیے یہ عرض کی کہ یہاں بہت ساری باتیں میرے بزرگوں نے کی یہ حقیقت ہے کہ جتنا دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا ہے وہ میرے پاس نہ الفاظ ہے نہ میرے پاس وہ ادائیگی کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک میں یہ عرض کرنی تھی. دوسری میں دیکھ رہا ہوں کہ چودھری صاحب کی شخصیت میں بار بار ایک چیز دہرائی جا رہی ہے اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے غلامی اور اسلام یہ ضدین ہے, مسلمان کبھی غلامی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا, اسی طرح غربت جو ہے اس کا ہم لفظ غلط استعمال کرتے ہیں, وہ قناعت ہے اور قناعت جو ہے وہ ہی عین اسلام ہے. چودھری صاحب سے سب سے زیادہ چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالکل یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنی کاوش کے ساتھ سونے کا پہاڑ آج کے زمانے میں ملے کارخانے دولت کاروبار جتنا مرضی کریں جتنی مرضی آپ دولت اکٹھی کریں آپ کو اسلام میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن جس کی ممانعت ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کی جو اجازت ہے وہ جیسے روزہ آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے, یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک چیز ہے روزے کی, اس میں کوئی آدمی اور نہیں دیکھ رہا, تب آپ کی اپنی فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اللہ کے حکم پر. اسی طرح وہ بھار تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو خرچ کنزمپشن نہیں کر سکتے, کنزمپشن اتنی کر سکتے ہیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہو. اور چوہدری صاحب نے اس چیز کو اتنا خوبصورتی سے سمجھایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بحثیت قوم ہم اس چیز ان کی ایک چیز کو اپنا لیں جو کہ عین حکم الہی بھی ہے تو پاکستان اور پاکستان کے عوام جن چیزوں سے جس قسم پرسی سے گزر رہے ہیں, اگر امیر آدمیوں کی دولت پر کنزمپشن خود وہ تاری اپنے اوپر کریں ایک مسلمان کی حیثیت سے, تو کوئی شخص میں نہیں سمجھتا, کوئی دنیا کی قوم میں نہیں سمجھتا, کوئی ملک میں نہیں سمجھتا جو پاکستان سے آگے بڑھ سکے. میں یہ پیغام جوہری صاحب کے حوالے سے ہی عرض کرنا چاہتا تھا. باتیں ذاتی بہت ہیں جن کا کہ میں اعادہ نہ ٹائم ہے نہ اس وقت زبان ہے اور جس میں جلد دے رہا ہے, لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ حضرت علامہ کا ایک شعر سامنے لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ایک عام فلسفہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن علامہ اقبال خود, حضرت قائد اعظم خود, ان سے ملت قائم تھی, وہ ایک ایسی موج تھے جس سے دریا قائم تھا. چوہدری صاحب بھی ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کے بعد نظریہ پاکستان اور پاکستان کے فروغ کے لیے وہ واحد ملت بھی تھے اور دریا بھی تھے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ جاتا ہوں.
بہت شکریہ. چوہدری صاحب مرحوم کے صاحبزادے عرفان عزیز صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. میں اب پروفیسر ڈاکٹر مسکین علی جازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس جناب جسٹس میاں محبوبہ احمد صاحب, مہمان گرامی, موجود حاضرین, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن جب ایک انسان کی موت کے بعد اس کے پسماندگان میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے, یا وزیر کبیر نہ ہو, گورنر نہ ہو, وزیر اعلی نہ ہو, بہت بڑا امیر نہ ہو, تو پھر بھی اگر اس شخص کا ذکر ہو رہا ہو مجالس میں, محفلوں میں, تو پھر یہ اللہ تعالی کی طرف سے نکارہ خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی خدمت, اس کی کوئی عبادت, اس کا کوئی کام پسند آ گیا ہوتا ہے, تو جس کی جزا کے طور پر یہ ذکر, تو چوہدری صاحب کی خدمات کا ذکر بہت سے حوالوں سے ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, اخبارات میں مجالس ہو رہی ہیں, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا تو انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا, قوم کی بھلائی کے لیے کیا, مظلوم لوگوں کے لیے جو کچھ کیا شاید اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آیا ہے. باقی ان کی زندگی سے ہم کچھ جو کچھ سیکھ سکتے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں خرابیوں کی کثرت اور بدعنوانیوں کی بہتات کے باعث آج کل کچھ مایوسی کی فضا پائی جاتی ہے, لیکن اگر آپ پیچھے کی طرف جائیں تو آپ یقین کریں گے غلامی کے دور میں آزادی سے پہلے مسلمانوں کے لیے حالات اس سے بھی ابتر تھے, انہیں تعلیم بھی اگر حاصل کر لیتے تھے مسلمان بچے تو بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ان کو وہ زندگی میں کوئی مقام مل سکے. تو چودھری صاحب قریشی صاحب نے علامہ اقبال کے شاعر کا شعر کا حوالہ دیا ہے تو علامہ اقبال کا ہی ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ خود ہی نہ بیچ غلامی میں اور غریبی میں نام پیدا کریں. سوری خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چوہدری صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ اس مصرے کی تفسیر ہے. اور ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالی کی عطا کردہ صلاحیتوں سے کام لے محنت کرے. یہ قرآن کا ارشاد اللہ صلی اللہ انسان اللہ ماسا جو انسان جو صحیح کرتا ہے کوشش کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دیتا ہے اس کی جزا اس کو دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ چودھری صاحب نے ایک ایسے محکمے میں رہ کر نہ صرف ترقی کی بغیر بیساکھیوں کے بغیر سہاروں کے اور جلد جلد بدلنے والی حکومتوں کے دوار میں بھی اور جو محکمہ بہرحال جس کی جو شہرت ہے وہ اچھی نہیں ہے ہمارے یہاں صاحب سب جانتے بدنام ترین اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کچھ اور محکمے بھی ایسے ہیں تو اس شعبے میں تو یہ شاید لوگ اس کو اس انداز سے کہتے ہیں جی آپ کسی انسان کو دریا میں پھینک دیا اور اس کو کہیں کہ اپنا دامن تارنا ہونے دے. یہ کیسے ہو سکتا درمیان کار دریا تختہ بندم کردہ ہی بعض می کوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. لیکن آج کتنی گواہیاں یہاں ملی ہیں اس سے پہلے کتنی گواہیاں آئی ہیں کہ چودھری صاحب اس محکمے میں رہ کر بھی انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ خشک رکھا. تو بہت عزت انہوں نے کمائی ہے بہت عزت انہوں نے پائی ہے. تو لہذا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے اس میں ایک سبق موجود ہے ان کی زندگی میں کہ وہ محنت کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی کامیابی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک محکمے میں بہت ابتدا سے آپ اپنی خدمت کا سروس کا آغاز کریں اور اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچ جائیں اور پھر اپنی عزت بھی برقرار رکھیں. تو بہر میں کیونکہ وقت نہیں ہے میں صرف ایک دو باتیں تو ان کے ساتھ چوہدری صاحب سے ملاقاتیں اسی ادارے میں کچھ ہوتی تھی بعض اوقات وہ کسی حوالے سے خود بات چھیڑ لیتے تھے. تو موجودہ دور میں جب یہ حکومت آئی ہے تو بہت سی اصلاحات سیاست کی اصلاحات اور ایسی جمہوریت جو جس کو گراس روٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر تعلیم کی اصلاحات شروع ہوگی نصاب کو بدلا جا رہا اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے. تو اسی حوالے سے ایک دن چوہدری صاحب یہی انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ذرا اگر رک جائیں تو کچھ بات کرنی ہے تو یہ تعلیم کی اصلاحات کا حوالہ ہو رہا تھا. تو بات میں نے ایک جنرلائز کر کے ان سے کہی چوہدری صاحب کہ آپ نے زندگی کو من کو بہت دیکھ لی ہے تو ہم نے اپنے حالات بھی دیکھے ہیں باہر کی قوموں کو بھی دیکھے ہیں. تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کے حوالے سے لا رہے ہیں یہ اندر سے تو نہ ضرورت ہے نہ مطالبہ کیا گیا ہے نہ کہا گیا ہے کہ یہ اصلاحات لائیں. تو یہ کیوں ہم پر امپوز مسلط کی جا رہی ہیں اور یہ نہیں چلیں گی. تو جو ہی وقت اپنے پہلو بدلے گا یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو اصلاحات معاشرے وہ قبول کرتے ہیں جو اندرونی طور پر محسوس ہوں کہ یہ ہمیں ہونا چاہیے اور اصلاحات وہ لوگ لاتے ہیں. بلکہ یہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ چوہدری صاحب اگر پاکستان میں یا پنجاب میں پولیس کی کوئی اصلاح کرنی ہے تو یہ کام آپ کے سپرد ہونا چاہیے اور آپ کو پوری طرح بات چار بنا دیا جائے. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ خامیاں کیا